14 شعبان مکرم سن 1422 ہجری مطابق 28 دسمبر سن 2021 18واں پارہ سورہ نور شریف آیت نمبر 11 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الذين جاءوا بالإفك عصمة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هنيا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبجر الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء الله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم گزشتہ رکوع میں ہم نے لاسٹ فرائیڈے جیسے نور شروع کی تھی اور سب بتایا تھا کہ سورہ نور شریف میں خصوصاً مسائل بیان کیے گھر سے لے کر کے باہر تک کے مسئلوں پر تفصیل کی گئی ہے اور اس میں بھی خاص طور سے وہ جذباتی مسائل جن سے ایک معاشرے کی بڑائی ہوتی ہے یا ایک معاشرہ ڈوب جاتا ہے یا کسی فرد کی برائی ہو بڑائی ہوتی ہے کوئی فرض بڑا ہو جاتا ہے اس پر کوئی تفصیل کی ہوتی تھی اسی میں خاص طور سے اس مسئلے کو اجاگر کیا گیا تو وہ تھا زنا کے احکام چونکہ بات زنا کے احکام کی تھی اسی بنیاد پر آج جو تلاوت کی گئی تو اس رکوع ان شاء اللہ پورا کریں گے یہ ندینہ جاؤ گی لفٹ سے لے کر کے بعض مفسرین کے نزدیک دس آئے تھے بعض کے نزدیک اٹھارہ یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طہارت پاکیزگی پاک دامنی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کو رکھا یہ اعزاز ہے یہ عزت ہے یہ رتبہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیک گراؤنڈ آپ کو حضور ہجرت فرما کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف تشریف لائے تو منافقین کا ایک طبقہ وہ شدید ترین دشمن ہو گیا اور اس کا سردار عبداللہ ابن عبید جسل یہ بادشاہ بنا جانے والا تھا اس کا تاج بنا کر کے رکھا ہوا تھا جب حضور تشریف لائے تو اس کی بادشاہ کے ہاتھ سب چکنا چور ہو گئے تو وہ سب سے بڑا دشمن تھی اور ہمیشہ ایسی شرارتیں ہمیشہ دوانیاں کرتا رہا کہ بات بات میں مسلمانوں کو لڑانا مسلمانوں کو للکارنا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے تعلق سے بڑے گھناؤنے کام کرتا رہا مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم رحمت کی حضور ہمیشہ اسے زندہ فرماتے اور دوسرا تماشا یہ اتنا بڑا دشمن اسلام دشمن رسول آپ سن کے تعجب کریں گے جب یہ مرا اللہ کے رسول نے قسم عبد القدیس کو عطا فرما دی. جب یہ مرا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن میں اپنی قمیص کو عطا فرما دی. اللہ اکبر. اس کی بس مجھے بتا رہے اگر آپ لوگ پوچھیں گے بعد دیکھیں کون یاد کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ حضور جب بھی باہر جاتے کہیں شہر سے دور کا سفر ہوتا تو ازواج مطہرات میں سے کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے. طریقہ یہ ہوتا تھا کہ حضور تھوڑا ڈالتے جس کا نام نکلتا ان کو اپنی خبریں کا شرف پتا ہوتا. قصبۂ مریسی جس کو غلبۂ بنی مسترب بھی کہا جاتا. جب چلنے لگے تو اللہ کے رسول جب قرآن والا تمہارے جس آیا تھا ہم سے چلے رہا ہم سے سکھا اور مشرا پتا ہمارا آئے تھے پاتا اتر چکی تھی پڑھنے کا قصبۂ بنی مسترب قصبۂ احکام کی بہت بات اور پردے کا حکم دس بے قدم دس بے آزاد میں کر چکا ہے. آپ سورہ احزاب کے لیے پڑھیں تو اسے ساری باتیں تفصیل کر دی ہے. کئی سال کی بات کرا دی ہے. ایک بار یہ ہوتا تھا کہ پردہ اترنے کے بعد جو بھی عمر ممرین حضور کی امرکاری میں ہوتی تو اونٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا لکڑی کا گجرا بنایا جاتا ہے لکڑی جس کو حوضت ہوتی ہے. حوضت حوضہ کی بہت پھل ہوتی ہے اس پر کپڑے رکھے ہوتے تھے اور چاروں طرف گرا ہوتا تھا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جس اونٹ پر بیٹھایا گیا انہیں حوضہ میں بیٹھایا گیا. نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قصبۂ مریسی کے حضرت کا پوچھا قصبۂ مریسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور حضور واپس تشریف لانے لگے. اتفاق یہ تھا کہ اس جنگ میں یہ بھی گیا چنانچہ ایک بار کا ذکر ہے کہ ریسی شرار دیکھنے میں لبئی کی شرار دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا کی چشمے پر جا کر کے اونٹوں کو پانی پلا جائے گا. ابن عبی نے کسی کو بھیجا لاؤ پانی لاؤ کو پینے کے لیے. یہ کیا آپ کو دیر دیا جائے تو جب دیر کیا ہوئی تو اس نے کہا کہ وہ حضور کے اونٹ پانی پی رہے ہیں تو انہیں فاروق عبد اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے کسی پلانے نہیں دے رہے. تو مناسب کرنا غصے والا تھا مار اللہ خاکم بلحم نقل کفر کفر ناشر کہا کہ ان زلیلوں نے آ کر کے مدینے کی فلک خراب کر. اچھا ٹھیک ہے پہنچنے دو مدینہ تو مینو لیخرجن الاعز منها الاذل. عزت والے ذلت والوں کو نکال کے باہر کرتے. یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ہے. اس میں جو ہے شوق ہوا مجھے شوشا چھوڑا وہ یہ کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان لڑائی قریب تھا کہ دونوں لڑ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس ہزار اس درمیان انہوں نے فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا باقی کا سب کو یہ کر پولیس کو دنیا یہ کہے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو فرض کرا اور راستے میں آ رہے تو مدینہ منورہ سے کچھ منزل پہلے
جن نے وہی کا بیٹا
مسلمان کو
شاید صحابی کو انہوں نے سنا تو
وہ تو بڑا سوال آیا.
انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ کل زمین اب وہ یاترا جن سے پالو اسے کہہ رہے ہیں
رسول اکرم عزت والے جلدی ماحول رکھا.
اس نے کہا کہ تو زلیل رسول اکرم عزت والے آپ دیکھو گا مدینے پہنچا کے کون سے چل جاتا ہے آپ سے دیکھا جب گھر آئے
دروازے پر کھڑے ہوئے کہا
خبردار گھر نہیں جا سکتے. کیا کہا خبردار گھر نہیں جا سکتے. ہم نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں بندہ غریب ہے اور خبردار گھر کا دخل نہیں ہوتا. یہ بات ہے
پورا کر کے وہاں فرمایا سمجھایا
تیرا بات کر کے ہوا کیا مدینہ منورہ سے ایک منزل پہلے مدینہ منورہ سے ایک منزل پہلے یا دو منزل پہلے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے پڑاؤ کیا. ایک دو منزل پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا. رات کا وقت تھا اور حضور کا طریقہ وار کا تھا کہ رات کے ابتدائی وقت میں حضور قیام فرماتے اور ایک تہائی ایک دو یعنی آدھی رات سے کچھ زیادہ حصہ گزرتا صبح قریب ہونے والی ہوتی تو حضور پوج فرمایا کرتے اور پھر جب تک ٹھنڈا رہتا چلتے پھر اس کے بعد دھوپ تیز پڑنی شروع ہوتی تو حضور قیام فرما دیتے. یہ طریقہ تھا حضور کے فرمان. سیدہ عائشہ صدیقہ ابن ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاندنی رات میں ضرورت کے لیے تشریف لے گئی اور اس کے بعد جب وہ فراغت پا کر کے آنے لگی تو محسوس ہوا کہ ان کے گلے میں کوئی چیز ہلکا پر محسوس ہو رہی ہے. ہوا تھا کیا کہ اپنی بہن کا وہ ہار مار کر کے پہن کر کے گئی. انہوں نے دیکھا کہ تو وہ گر گیا. اب اس کی تلاش میں پھیرنے لگی فاصلہ چلا گیا. روکا کیا ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المؤمنین اس وقت بڑے ہلکے بدن کے تھے دبلی پتلی تو جن لوگوں نے اس حوضہ کو اٹھا کر کے اوپر رکھا وہ محسوس ہی نہیں کر سکے کہ آپ اس کے اندر ہے بھی کہ نہیں ہے. اتنی ہلکی تھی. ہاتھ لگلا گیا. ایک سہار حل حضور کا طریقہ وار کا یہ تھا کہ حضور ہمیشہ کسی نہ کسی کو پیچھے چھوڑتے تھے کہ تاکہ جب لشکر کود کر جائے تو وہ لشکر میں کوئی چیز چھوٹی ہوئی ہو گری پڑی ہو بھول گئی ہو وہ اپنے ساتھ لے کر کے گھوڑا بڑھاتے یا اونٹ بڑھاتے چلے اور آ کر کے لشکر سے مل جائے. اس دن باری تھے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ اور یہ حضور کے بڑے عظیم صحابی ہیں بعد میں انہوں نے شہادت پائی تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گوڑا اڑاتے ہوئے اونٹ دوڑاتے ہوئے چلے آ رہے. آدمی رات کے ساتھ شاید کیا ہوا کہ وہ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد وہیں لیٹ گئی. دیر دیر سے کسی لیٹ گئی نیند بار بنا گئی تھی. ایسے صفوان رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو انہیں محسوس ہوا کہ چاندی رات میں کوئی چیز رکھی اور قریب آئے اور قریب آئے کیونکہ پردے کی آیت کرنے سے پہلے آپ نے آپ کو دیکھا تھا اس لیے پہچان کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. سنا تو حضرت صفوان نے ان کو اونٹ پر بیٹھایا اور تیزی کے ساتھ منزل منزل کا تیزی کے ساتھ دوڑاتے ہوئے وہ نشر اور اوپر کے قریب جا کر کے اور حضور کے حوالے کیا چلے گئے. اب ادھر شرارتوں کا بات. عبداللہ ابن عبید بن سلول چونکہ یہ واقعہ گزر چکا ہے پانی والا جن کے اندر تو اس کی کالا پنی تھی, اس نے ایک بڑا اچھا موقع جانا کہ اس طرح سے معاذ اللہ رب العالمین حضرت سجدہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کی ہے, اس نے آپ پر ایک بڑا ہی غلیظ قسم کا بہتان کرا. حضرت عائشہ صدیقۃ رضی اللہ عنہا ان دونوں بیمار پڑ رہی, ان بھی بیمار طبیعت خراب ہو رہی تھی اور کافی دن سے گھر کے اندر رہے, ان کو کچھ بھی نہیں معلوم کہ شہر میں ہو کیا رہا ہے. حضرت صفوان کو بھی زیادہ تر معلومات نہیں تھی لیکن یہ باتیں پک رہی تھیں. عجیب اتفاق, اس میں حضرت حسان بن ثابت جیسا شاعر بارے گزر شاعر بھی ملوث ہو گیا تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالدان بھائی حضرت مستحق وہ بھی شہید ہو گئے. کیونکہ منافقین نے ایسا کرائٹیریا پیدا کر رکھا تھا کہ جو سنتا, اچھا مصیبت یہ ہے کہ بری بات آدمی بڑی نہیں قبول کر لیتا. میں مثال دے کر کہتا ہوں, اگر ایک آدمی کے بارے میں کوئی اگر کہتے کہ اس نے چوری کی ہے تو نہ چوری کا معاملہ سب لوگ ایگنور کر جائیں گے, لیکن چوری کرنے کے اگر ووٹ اس کو ڈلوایا تو 90% ووٹ اس کے ہاتھ میں ہو جائے کہ ہاں واقعی چوری سے کی. یہ نہیں دیکھیں گے کہ مطلب آدمی کیسا ہے کیسا نہیں, یہ واقعی چوری کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے, کبھی اس کی عادت تھی نہیں. برائی کے سپورٹ میں فوراً لوگ زیادہ ہو جائیں گے اور بہت کم ایسا کوئی ہوگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے, وہی مان یہی حال تھی. ایک روز کا ذکر ہے, ام مستحق جو ہے مستحق کی ماں, ان دونوں گھروں کے اندر بیت الخلا نہیں کرتے, دونوں گھروں کے اندر بیت الخلا بنانا ایسا راتوں کو بابا کو جاتے تھے. ام مستحق حضرت عائشہ کو لے کر کے نکلی اور مستحق کی ماں کا پیر کہیں پھنس گیا اور وہ گر گیا, کی زبان سے نکلا کہ رشتہ ہلاک ہو جائے. اپنے بیٹے کیا کہتے ہیں رشتہ ہلاک ہو جائے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے آپ نے بڑی غلط بات نہیں کہا, لیکن کسی مومن کے لیے بدعا نہیں کرتی. کہتے ہیں کہ آپ معلوم نہیں ہے کیا آپ کے اوپر بہتان تراشے اور رشتہ بھی صاف ہو گیا, لوگ ان کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا, کچھ نہیں. اب جب آئیں گھر پہ تو ان کی حالت اور بگڑ گئی, ایک مہینہ گزر چکا. ان کا بیان خود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی باہر سے تشریف لاتے تھے تو پہلے بیٹھتے تھے, خیریت بولتے تھے, اس کے بعد کچھ مطلب کی دل لبھانے والی باتیں کیا کرتے تھے تاکہ جو گھر کا ایک ماحول ہے وہ ماحول خوش اچھا ماحول رہے. لیکن ایک مہینہ تک ہو گیا تھا کہ حضور جب بھی آتے تھے سلام کرتے, اتنا پوچھتے طبیعت تمہاری ٹھیک ہے, بس کہہ کے چلے جاتے. میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وجہ کیا ہے کہ حضور کچھ ترجیح کو نہیں کرنا, مجھے نہیں معلوم تھا کیا میرے پیچھے طوفان اٹھایا گیا ہے. جب یہ سنا تو آپ نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں حضور سے اجازت دے کر کے اپنے ننیال چلے اپنے مائکے سے اپنے مائکے چلے جائے ہمارا بات حضور آئے میں اسے جائز دوں. حضور کی خادمہ تھی, ان کے ذریعہ حضرت برہ ان کے ذریعہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ میرے گھر دکھوا دیا. جب گھر پہ آیا تو میں نے اپنی بات والدہ سے کہا کہ اس آپ نے سنا ہے لوگ میرے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹی سنا ہے. فرماتے ہیں کہ اس وقت ابو جان نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کے اوپری والے حصے پر تھے اور والدہ نیچے تھی, تو جب میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ ہاں سنا ہے اور تمہارے بارے میں لوگ بڑی غلط باتیں کر رہے ہیں, تو پھر میں بے ساختہ روئے. ایک روایت یہ ہے کہ جس وقت حضرت ام مستحق نے آپ سے فرمایا تھا کہ آپ کے بارے میں غلط باتیں ہو رہی ہیں, تو آپ مسلسل 12 گھنٹہ تک اپنے گھر کے اندر روکی ہی نہیں, آنسو رکے ہی نہیں. اس کے بعد وہ وہاں سے اپنے مائکے آئیں اور اس کے بعد پھر جو ہے اپنی والدہ سے پوچھا تو ان کی آواز سن کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نیچے اتر کہ ہو کیا گیا. آ کر کے دیکھا تو پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ ہمارا بتایا. وہ دونوں خاموش. آپ کی والدہ نے ذرا کہا تھا کہ بیٹا کوئی عجیب بات نہیں, اس لیے کہ جس کے گھر میں سوتنے ہوتی ہیں ان پر بہت سارے الزامات رکھتے رہتے ہیں. انہوں نے ایک بات کہی تھی, اس لیے الزام لگانے کوئی بات نہیں. پھر عائشہ فرماتی ہے کہ سرکار کی ازواج مطہرات میں میرے مقابل کوئی نہیں تھی سوائے زینب بنت جہش کے, اس لیے کہ قریشی تھیں, وہ اعلیٰ نسب تھیں, خوبصورت تھیں, ذی وجاہت تھی, اہل علم تھی, اور بقیہ جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں وہ میرے مقابل کوئی نہیں تھی. میں نے سمجھا ہو سکتا ہے کہ زینب بنت جہش نے میرے بارے میں کوئی بات کہی ہو, لیکن جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ زینب بنت جہش میرے بارے میں بڑا اچھا خیال رکھتی ہے. انہوں نے کچھ نہیں کہا. اس کے بعد ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے, لوگوں کو بلایا اکٹھا کیا. حضور جانتے تھے کہ یہ سب بکواس ہے, حضور جانتے تھے کہ یہ سب بکواس ہے, یہ سب میری ذات کو نشانہ بنایا گیا ہے, لیکن پاکیزگی اور صفائی کے لیے حضور کا طریقہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا جب بھی کوئی مسئلہ سر اٹھاتا تو آپ کسی بھی مسئلے کا حل وہی الہی میں تلاش کیا, وہی اترتی تھی مسئلے کا حل ہو جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر یہ بیان دیا تو بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی باتیں کہیں, لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ یقیناً ام المؤمنین بات ہے یا رسول اللہ, جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے جسم پاک کو مکھی سے محفوظ فرمایا ہے اس لیے کہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے, تو وہ رب یہ کیسے گوارا کرتا کہ کوئی رب سلن عورت آپ کے حق میں نہ ہو. اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے, انہوں نے بڑی پیاری بات کہی, یا رسول اللہ اللہ نے آپ کے سایہ کو زمین پر پڑنے سے محفوظ کرنے کے لیے بے سایہ آپ کو کر دیا ہے, تو جو اللہ آپ کے سائے کی اتنی قدر کرے وہ کب منظور کرے گا کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسی ہے نا. ایسا اللہ جس رب نے ایک مچھر کا خون آپ کے نعلین یعنی جوتے شریف میں لگنے پر حکم دیا کہ یہ رسول اپنے جوتے کو آپ اتار دیجئے, تو جو مچھر کے خون کو رب کریم وہ بھی جوتے میں برداشت نہ کر سکے اپنے محبوب کے, یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسی کوئی عورت آپ کے حق میں آ جائے. اتنا کہنے کے بعد حضور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد پھر ایک روز حضور میرے پاس یعنی ہمارے ننیحال آئے, میری ماں میرے والد بیٹھے ہوئے تھے, حضور تشریف لائے اور میں جو ہے بہت بہت غمگین بیٹھی ہوئی ظاہر سے بات کسی پاک دامن, وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک ہے آج, جس کے دامن عزت پر اس طرح سے الگ قسم کا داغ لگایا جائے کوئی معمولی بات نہیں ہے. کہتے کہ میں بیٹھی تھی بھائی محبوب, اتنے میں نے محسوس کیا کہ حضور کے اوپر وحی اتر لے رہا, کیفیت بدل گیا, چہرے کا اثر ظاہر بدل گیا, پیشانی ہے حضور پیشانی پر پسینے کے قطرات ظاہر ہونے لگے, اور چونکہ بارہا وحی حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ ان کے لحاظ پہ اتر چکی تھی اسے وحی کی کیفیت آپ جانتی تھی, فرماتے کہ میں بیٹھی رہی چپ چاپ. اس کے بعد جب وحی اتر چکی کیفیات ختم ہوئی تو حضور مسکرانے لگے, مسکرا کر کے فرماتے ہیں عائشہ مبارک ہو, اللہ نے تمہاری پر آپ ڈالا, تمہاری پاکیزگی اتار دی. تو رضی اللہ اکبر آپ کی والدہ کہتے ہیں کہ بیٹی رسول اکرم کا شکریہ ادا کرو, آپ کہتے ہیں میں ان کا شکریہ نہیں ادا کروں گی, میں اپنے اس رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری پاکیزگی پر آپ ڈالا ہے. پیاری بات کہا, میں ان کا شکریہ نہیں ادا کروں گی, میں اپنے اس رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری پاکیزگی اور برات میں یہ آپ نہ سمجھیں کہ اس سے مقصود حضور کی توہین تھی بلکہ اس سے مقصود محبت کا وہ انتہائی حصہ دکھلانا ہے
یہ ایک میاں اور بیوی کے درمیان
بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کس انداز سے پیش آتی ہے اور محبت کے کتنے جوہر کھلتے ہیں وہی حصہ ہے یہاں بھی. اس کے بعد حضور تشریف لائے ممبر پاک کا اور پھر یک طرف سے پڑھنا شروع کیا یہ پورا رکوع کیا پھر حکم دیا کہ اصحاب مستح کو اور ابن ابی کو کوڑے مارے گئے چنانچہ الزام تلاشی پر ان کو 80-80 کوڑے لگائے. حضور نے اعلان فرمایا تھا کہ اگر جو شخص بھی کسی پر بہتان لگائے گزشتہ رکوع میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اگر کوئی بھی کسی پاک دامن عورت پر الزام لگائے محسنہ پر الزام لگائے تو اس کے لیے کیا ہے 4 گواہوں لے کر کے آئے اگر 4 گواہ نہیں جا سکتا ہے تو پھر اس کو 80 کوڑے مارے جائیں فَدُّوهُمْ تَمَعِنَا زَلْدَةً اس کو 80 کوڑے حضور میران کروا دیا گئے اگر تم لوگ الزام لگاتے ہو عائشہ پر 4 گواہ لے کر کے آؤ تو گواہ کس کے پاس پھر اسی اسمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مستح جو صدیق اکبر کی خالہزاد ہیں جس کو آپ انگریزی میں کزن بولتے ہو خالہزاد ہیں ان کا پورا خرچ صدیق اکبر اٹھاتے ہیں پورا خرچ جب انہوں نے ابن ابی کا ساتھ دیا تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں مستح کو خوش بھی دوں اللہ تعالیٰ نے پھر آیت تاری آگے آئی یعنی بیٹی اور باپ دونوں کی فضیلت سے رکوع کرا دیا. اب آئیے اتنا تاریخی حقائق جاننے کے بعد اب پڑھیں ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم بے شک وہ یہ بہتان لائے ہیں تمہیں تمہیں میں کی ایک جماعت ہے اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے. اے رسول یہ جو آپ کی اہل کے اوپر الزام لگایا گیا ہے نا اسے آپ برا نہ جانیے گا یہ دراصل بہت عظمت اب ظاہر ہو اور ہوا اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی کہ قرآن پاک کی رستے لے کر کے 18 آیتیں اور ان کی اہل کی پاکیزگی پر اترے اس سے بڑا خطبہ کیا ہو سکتا ہے. یہ تو اندھے ہیں ان کو کیا معلوم کہ کیا ہے. یہ اندھے الزام لگا رہے ہیں لیکن یہ اپنے حق میں اچھا نہیں کر رہے ہیں اپنے حق میں برا کر رہے ہیں آپ کے حق میں اچھا ہو رہا ہے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ان میں ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا جیسا اس نے کمایا ہے گناہ کیا ہے کیا الزام لگایا بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی وٹنس کے اور وہ بھی کس پر ام المومنین پر نبی کی شریک حیات پر. اللہ اگر کسی عام عورت کے اوپر الزام لگایا گیا ہوتا تو دوسری بات کس کی تھی. سنانچہ اللہ تعالیٰ آگے چل کر کے اس قدر صالح انداز میں فرما رہا ہے ابھی آگے ایسے کہیں مار رہی والذی تولی کبرہ منہم لہو عذاب عظیم اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ کون تھا؟ یہ ابن ابی تھا کہ سب سے بڑا حصہ اسے لیا سب سے بڑا عذاب اسی کو ملے گا اس لیے کہ یہی وہ شخص ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک کی حیات پر اس طرح کی تفصیلی کی بات کر دی اس طرح الزام تراشی کی. حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی خادمہ تھی ان سے بیان دیا جانے لگا عائشہ کے بارے میں بتلاؤ تمہارا کیا خیال ہے تم نے اندر باہر سب دیکھا ہے گھر کے اندر تم رہتی ہو عائشہ تم نے کیسے پایا ہے. حضرت برہ کہتی ہیں حضرت برہ بڑی معذرت خاتون تھی اور ان کو وہ شرف حاصل ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائے یہ شرف حاصل ہے برہ کو جہنم میں نہیں جائے جنت کی اسی وجہ حضرت برہ نے کہا یا رسول اللہ عائشہ کے تعلق سے میں اور کوئی بات نہیں جانتی سوائے اس کے ये आटा गूंथती रहती है, उसके बाद इनको नींद आती है, सो जाती है, अपना यहाँ का आटा खा लेती है। क्योंकि अभी कमसिनी का जमाना था, अभी ये पहले 13 साल की उम्र या 12 साल की उम्र नहीं होगी, ये उम्र होती है दरअसल सोने, इस उम्र में नहीं होगा। बस इतनी सी बात है। हज़रत सफवान के बारे में लोगों से पूछा गया, हज़रत सफवान ने कहा कि कसम है, जिसे कोई कसम ले सकता है कि किसी औरत को छोड़ दीजिए, उम्र को भी छोड़ दीजिए, किसी भी औरत को, अब तक मैंने उसका बाजू पकड़ा नहीं है, किसी औरत का बाजू देखा तक नहीं है जिनके साथ इल्जाम लगाया गया। अल्लाह ऐसे आशा फरमाती कि हज़रत सफवान की सूरत हाल ये थी कि जिस वक्त उन्होंने मुझको ऊंट पर सवार कराया और उस वक्त से लेकर के जब तक हम लोग लश्करगाह में पहुंच नहीं गए, हजरत सफवान के मुंह से सवाय इन्ना इल्लाह वा इन्ना इलैहि राजिऊन और दूसरा कोई कलमा नहीं सुना, कोई बात न बोले। इसके बावजूद इन लोगों ने ऐसा इल्जाम लगाया। क्यों ऐसा हुआ जब तुमने उसे सुना था कि मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों ने अपनों पर एक गुमान किया होता और कहते हैं खुला हुआ बोहतान है। इससे एक आयत आयत करीमा से एक बहुत बड़ा मसला मालूम हुआ, एक मुआशी मसला, एक मुआशरती मसला मालूम हुआ। तो एक तरीका ये होना चाहिए था कि जब आपके ताल्लुक से ये गुफ्तगू चली थी तो उस वक्त मुसलमानों को चाहिए था कि एक तरफा होकर के कहते कि ये मुमकिन ही नहीं, इसलिए कि मुसलमानों के ताल्लुक से हुक्म ये है कि ज़ुन्नुल मोमिनीना खैरा, मुसलमानों के लिए अच्छे गुमान रखो, मुसलमानों के लिए अच्छे गुमान रखो। तो जब एक आम मुसलमान के लिए हुक्म है कि अच्छा गुमान रखो, तो ये तो सारी मोमिनों की माँ है, इनके बारे में तो अच्छा गुमान ही रखा जाएगा। अच्छा, इसका कमीनगी देखिए उसकी कमीनी की, और कमीनी की इंतहा मेरा किया कि सूरह अहज़ाब इससे पहले उतर चुकी, सूरह अहज़ाब में ये हुक्म सराहतन सुना दिया गया, अन्नबी अवला बिल मोमिनीन अनफुसहुम वा अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, कि नबी की बीवियां मुसलमानों की माएं हैं, नबी की बीवियां मुसलमानों की माएं हैं। इब्ने उबैय ने कितना गलीज़ इल्ज़ाम तराशा है कि क्या कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसी जलील और नाशाइस्ता हरकत कर सकता है? ना मुमकिन। लेकिन नहीं, इब्ने उबैय से चूंकि नाराज जला होना था, उन्हीं को आगे कहता है कि चाहिए तो ये था कि जब ये बात उड़ाई गई थी उसी वक्त उसका सब जवाब कर देगा, तो कह देगा होगा कि नहीं साहब, ये बात बिल्कुल गलत बेबुनियाद है, इसलिए कि हम मोमिनों के बारे में अच्छा गुमान रखते हैं और मोमिन आम मोमिन छोड़ दीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना के ताल्लुक से तो ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता है। एक बात याद रखने का मतलब की बात है, नबी की बीवियां काफिर तो हो सकती मगर बदशर्म नहीं हो सकती, ये अकीदा बोल रहा हूं। नबी की बीवियां काफिर तो हो सकती मगर बदशर्म नहीं हो सकती, इसलिए कि कोई काफिर भी पसंद नहीं करता कि उसकी बीवी बदशर्म हो। चाहे दूसरा मसला है, दूसरी बात बोल रहा है कोई काफिर ये बात पसंद नहीं करेगा कि उसकी बीवी आवारा हो, सवाए हो, बेसवा हो, कभी भी करती हो, इसलिए कि जिना हर एक मजहब में सिवाय ज़रतुश्ती दीन के हर मजहब में जो है इसको गलत, किरदार कुश और मुआशरा कुश इंतहाई ज्यादा गलीज सबूत किया गया है। हत्ता कि हिंदुओं के अंदर आप देखें कि हिंदुओं के अंदर इतना सख्त सख्त पाबंदी इसका कोई हटी है, आप लोग शायद नहीं मालूम है, बड़ी जात का जो हिंदू होता है उसकी बीवी का हाल ये होता है, ब्राह्मण वगैरह क्षत्रिय वगैरह जो होते हैं तो चाहे बूढ़ी हो जाए मगर जब अपने घर से बाहर निकलेगी तो घूंघट काट के निकलती है, घूंघट जाते नहीं जाते, वो चेहरे के ऊपर अपना अपने साड़ी का ऊपर जो वो पन्नू जो होता है वो गिरा करके निकलते, यहां तक सूरत आल साहब। तो वही कि नबी की बीवियां काफिर तो हो सकती हैं और रही है मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी, दोनों काफिर आती है, सूरह
اٹھائیسویں پاری کی آیت قریب ہے اس سے مسئلہ ہماری ہوئی سورہ تحریم کے اندر
تحریم فرمایا گیا کہ وہ
حضرت لوط علیہ السلام کی بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دونوں کافر ہیں.
تو کافر تو ہو سکتے مگر بدسلم نہیں ہو سکتی, اور ان لوگوں نے الزام جو لگایا ہے بدسلم ہی کا الزام لگایا ہے. الزام ہے تو جان ہی سکتا ہوں.
مقدمہ نہیں کر سکتا
جی, مقدمہ نہیں کیا ان لوگوں نے, ان لوگوں نے پروپیگنڈا کیا. مقدمہ اور پروپیگنڈا سے دور حاضر میں جو دور حاضر میں جو ہے وہ لیا جاتا ہے. زمانے میں یہ ہوتا کہ آگے جاتا تھا اس کورٹ میں کھڑے ہو کر کے مقدمہ,
اور یہ پروپیگنڈا مقدمہ نہیں کیا گیا, مقدمہ کیا گیا ہوتا تو اللہ کا تو پیسہ کمائے تھے. یہ تو مارکیٹ میں وبا پھیلائی جا رہی تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ پتنا حضور زیادہ سے زیادہ بدنام ہوں معاذ اللہ کی لالمی, اور آپ کا خاندان زیادہ سے زیادہ اخلاقی گراوٹوں کا شکار ہے. لولا جاؤ علی بھی اربات شودا, اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جو گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹ ہے نا, اس لیے کہ زنا کے ثبوت کے لیے گواہ چار گواہوں کا ہونا ضروری ہے. تو یہ تو خالی ایک پروپیگنڈا تھا جو مدینہ منورہ میں اڑایا جا رہا تھا کہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ, تو وہی اللہ سے جھوٹے ہیں. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو اس چرچے میں تم پڑے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا. یہ اشارہ ہے ذرا حضرت حسان کی طرف, حضرت مصر کی طرف, کہ حضرت حسان اور حضرت مصر یہ دونوں حضرات پتا جانے کی کس طرح سے ان منافقوں کے چنگل میں آ گئے, اللہ تعالیٰ ہی معاف کروانے والا ہے. لیکن جب ان پر حد قائم کر دی گئی ابھی بات ہو گئی. چنانچہ ایک بار کا ذکر ہے کہ حسان مطلب کی عمر کافی ہو گئی تھی, آسمان حضرت حسان کمرے 120 سال, 60 سال زمانے کفر میں, 60 سال زمانے اسلام. اور یہ صرف آپ ہی کی بات نہیں بلکہ آپ کے ابا کی بھی, آپ کے دادا کی بھی, یہ خاندان ایسا تھا کہ یہ لوگ 120 سال کے تھے.
زیادہ تک حال یہی تھا کہ سب لوگ 120 سال کے
تھے. تو 7 سال زمانے جاہلیت میں آ رہے, 7 سال زمانے اسلام میں آ رہا. آخری عمر میں آپ کی روشنی چلی گئی. ایک روز حضرت آصف صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے ہندوستان پہنچے تو آپ نے اس کا دکھایا, انتظام فرمایا. تو یہ خاتون بغل میں بیٹھی, انہوں نے کہا کہ عائشہ نوکری, انہوں نے تو زمانے پر بہتان بازی کی گئی تو انہوں نے ان کا ساتھ دیا, اور جن جن پر جن لوگوں نے ساتھ دیا تھوڑا اللہ کا آزاد ہے, اس سے بڑا آزاد کیا کر سکتے ہیں جن کی لائی واپس کر دی گئی. پھر کہتی ہے کہ مگر مجھے معلوم نہیں, اس زمانے میں مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کرنے شروع کی تھی تو اس وقت ترکی بدوں کی جواب کس نے دیا, اس لیے تم کمار ہونا چاہیے.
حسان بلند مایا, بلند مایا صاحب عزت صاحب مجسرت ہے. حسان بن گیا
یہ ہے کہ اگر اللہ کا حض اور اس کی رحمت تم پر دنیا بڑا آخر نہ ہوتی تو اس چرچے میں تم پڑے تم پر اس کو بہت زیادہ پہنچتا. فضل کیا ہوگا کہ دنیا میں تمہاری توبہ قبول کر, آخرت میں تمہارے اوپر رحمت یہ ہے کہ تم سے اس سلسلے میں کوئی بات کچھ نہ ہو, آزاد کر دیا جائے. جس نے مسلمانوں کے لیے رہ گئی بات ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے یہ بات کی تھی ان کا تو معاملہ
کون
ہو گیا. جب تم ایک بات اپنی زبانوں پر ایک دوسرے سے سن کر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ نکالتے جس کا تمہیں علم نہیں اور اسے سہ سمجھتے تھے, وہ اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے. کیا مطلب؟ طریقہ یہ ہے, ہمیشہ یاد رکھیے گا اصول, کہ کسی بات کے کسی شکایت کے
کسی الزام تراشی کے کسی بہتان کے سننے کے بعد بہتر طریقہ پازیٹو طریقہ یہ ہے کہ اس کی تحقیق کو کچھ طریقہ دی جائے.
بدگمانیاں کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ جب اس کی تحقیق و جستجو نہیں کی جاتی. الزام لگایا گیا,
بات چیت کر لی
گئی. ابن عبی لگایا تھا الزام, ابن عبی
آ کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا چاہیے تھا کہ مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا ہے,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دے دیتے,
ختم ہو جاتی بات.
مگر اس نے کیا کیا کہ صاحب معاملہ کے ساتھ معاملہ اس نے نہیں کیا, اس نے ایک غلطی پر فیل ڈالا اور پورے مدینہ منورہ کی سزا کو مقرر کر دیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم ایسی بات اپنی زبان پر ایک دوسرے سے سن کر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ نکالتے تھے, اس کا تو علم نہیں, تم جانتے بھی نہیں تھے, تم نے دیکھا بھی نہیں, کچھ تمہارے پاس پروف بھی نہیں, شہادت بھی نہیں ہے, اور پھر بھی الزام لگا رہے ہیں.
اور تم اسے آسان سمجھتے ہو,
یاد رکھیے گا کہ حد سزا
کسی پر
زنا کا الزام لگانا شریعت میں اس کے لیے بہت پیٹنٹ لفظ ہے. کیا لفظ ہے؟
حد سزا, الزام لگانے کی سزا, حد سزا.
خاص کوئی خاص لال حد سزا. حد سزا کسی بھی مسلمان پاکیزہ مرد کے لیے چاہیے,
پاکی بارے کی تمام تفصیلات بھی رکھے.
کہ اگر کوئی شخص کسی پاکیزہ مرد یا پاکیزہ عورت کے اوپر الزام لگا رہا ہے, اس لیے کہ وہ ایک معاشرے کو فاسد کر رہا ہے, وہ سوسائٹی کو زہرالو کر رہا ہے, تو مدینہ منورہ کی پوری سوسائٹی کو زہرالو کر رہا تھا. کون؟
اور تمہیں سامان جانتے ہو اللہ کے لیے کون
کرا. اور کیوں نہ ہوا جب تم نے سنا تھا, کہا ہوتا کہ ہمیں نہیں پہنچتا کہ اطلاع کہیں الہی پاکی تجھے, یہ بڑا بہتان ہے. طریقہ بتایا کہ جب کسی کے بارے میں کوئی الزام سنائی پڑے تو یہ کہا جائے
کہ بھائی دیکھو اس سلسلے مجھے کچھ معلوم نہیں ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب اس کے بعد جو مقدمہ ہوگا یا جو حقیقت ہوگی وہ اٹھ کر کے نگاہوں سامنے آ جائے گی,
میں اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں کرتا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج کل کی کمزوری وہ یہ ہے کہ جہاں کوئی چیز سنی گئی, الزام تراشی کی کوئی آواز کان میں پہنچی, تو پھر ایسا نمک اور مرچ اس پر لگائی جاتی ہے, ایسی نمک مرچ لگائی جاتی ہے کہ پھر وہ بات کا پتنگا بنتے 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 ہمارا کام چل جاتا ہے.
ہمارے یہاں دیہاتوں میں ایک مثل کہی جاتی ہے, ایک مولی نو بیل گاڑی پر جا رہی تھی, آئیے کہیں
ایک مولی مولی جانتے نا
نو بیل گاڑی پہ جاتے
چاہیے کہ
سنتے کہتے
اس نے کچھ کہا ہوگا اس نے تھوڑا بڑھا دیا ہوگا, اس نے کچھ کہا ہوگا اس نے تھوڑا بڑھا دیا ہوگا. معاملات ایسے بھی کرتے, صاحب معاملہ کا معاملہ جو ہو اس کو سلا دیتے, اور ایسی الزام تراشی کرنے والوں کی سب
اور یہ مسلمان اللہ کو نصیحت فرماتا ہے کہ کبھی ایسا نہ کہنا اگر ایمان رکھتے ہو.
یہ تو بات پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے زمانے حیات زمانے تجربہ کی بات تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی اتارنے کے بعد معاملات صاف کر دیے. لیکن اب آج کی تاریخ سے کبھی ایسی بات اور کسی مسلمان کے بارے میں,
یہ صرف مسلمان وہی صحابہ کے لیے نہیں بلکہ سارے مسلمان قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے
بہتان تراشی جان تراشی کی تم سرمان ہو جائے گی. حد تو یہ ہے کہ پردہ پوشی کی جائے گا,
پردہ پوشی کی جائے گی کسی کی سے خالی گیا پردہ پوشی کی جائے, اس لیے کہ
معاملات اللہ تعالیٰ پر جانتا ہے, سب کچھ وہی کرنے والا ہے ساری چیزیں, اور اللہ تمہارے لیے آیت صاف بیان فرماتا ہے اللہ علم حکم والا ہے. وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے, اور اللہ جانتا تم نہیں جانتے ہو. یہ مراد اس سے
مراد,
اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ تم پر نہایت مہربان مہربانا ہے تو تم اس کا مزہ چکھ لیتے, نہ جان دینا. رب کریم نے فضل و احسان فرمایا کہ دنیا ہی میں مسلمانوں کو حد سزا کی سزا دے کر کے پاک کر دیا, منافقین رہ گئے اپنی جگہ. اگر اس کی رحمت نہ ہوتی یہ مسلمانوں, تم کو یہاں بھی سزا ملتی وہاں بھی سزا, لیکن اس کا احساس ہے کہ اسے تمہاری دونوں جگہوں میں جگہ کی سزاؤں کے لیے تکلیف پیدا کر دی, جہاں تم کو یہ چھٹکارا دے دیا کہ 80 کوڑے تو پاک ختم ہو گیا اور آخر تو تمہارے لیے تاکہ. اس کے بعد اب فیور بدل رہا ہے, جائے الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, یہ ایمان والو شیطان کے قدموں پر نہ چلو, اور جو شیطان کے قدموں پر چلے تو وہ تو بے حیائی اور بری ہی بات بتائے گا, اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تم میں کوئی بھی کبھی سوکھا نہ ہو سکتا. ہاں اللہ کو سائی دیتا ہے جسے چاہے, اور اللہ سنتا جانتا ہے. کیا ہوتا کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ طرف معاشرے کی تہارت و تعقیم کی, یہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے, اگر وہ نہ چاہے تو الزاموں کی جو ہوائیں چلتی ہیں کیا کوئی شخص پاک دامن رہ جاتا؟ کوئی پاک دامن یہ کتاب یہ اس کے خلاف اس کے خلاف اس کے خلاف اس کے خلاف, اور اس کا پورا معاشرہ جو ہے وہ زہرناک ہو جائے. اور قسمیں قسم نہ کھائیں وہ, اب یہاں جو بات آئی میں نے کہ جب حضرت مستح کے بارے میں یہ بات پتا چل گئی کہ حضرت مستح نے حضرت ام المؤمنین کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں, تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ بات بڑی ناگوار خاطر میں آپ نے فرمایا کہ اب میں مستح کے سارے خرچے بند کر رہا ہوں. اب میں نے اللہ علیہ کو سمجھایا اور یہ آیت کریمہ اتری اور ان کو بتا دیا گیا کہ یہ وقت پہلے سب جو ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں نہیں کرتے. وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضلت والے اور گنجائش والے ہیں, فراوت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی اور چاہیے کہ معاف کریں اور در گزریں, کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اللہ بخشنے والا مہربان ہے. جب آیت کریمہ اتری جو قسم کھائی تھی صدیق اکبر نے اس کا کفارہ دیا اور حضرت مستح کو بلا کر کے حضور کے سامنے اعتراض دیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے اس قول سے باز آیا اور میں مستح کی کفارہ دینے سے پہلے کا پتہ ایسے کرتا. سوچے کہ دو ہی رکوع کے اندر باپ اور بیٹے کی خلل سے کسی بات آج تک غور کریں کیا کہا ہے, ولا یا اکلے ان الفاظ میں بالکل ان الفاظ جس اکبر کی فضیلت میں اللہ تبارک تعالیٰ ان الفاظ کی آیت کریمہ اتارتا ہے. فضیلت والا رس کو معمولی بات نہیں رکھتے ہیں ہم, چونکہ لفظوں کی پدردانی سے آشنا اس بنیاد پر مایا رضی کہتے لفظوں کا کوئی معیار باقی نہیں رہ گیا, ورنہ تو یہ ہے کہ جس طرح سے آج کل بڑی بڑی ڈگریاں بڑے بڑے ٹائٹل لوگ سجا کر کے رکھتے ہیں اپنے گھروں میں اور جو ہے دیواریں اپنی اپنی سانوں سے بھرے رہتے ہیں صاحب یہ فلاں 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 فلاں, اس طرح سے دنیا کی ہر سند اور ہر ڈگری لفظ الفظ پر قربان کر دیتا ہے. یہ عظیم سند ہے اللہ کی طرف سے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جو کسی دیوار پر نہیں سجائی جا رہی بلکہ قرآن کی زینت ہے اور حافظوں کے دل کا نور بن کر کے. الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم, بے شک وہ جو عیب لگاتے ہیں انجان فارسا ایمان والیوں کو ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں اور ان کے لیے بڑا عذاب. میرے کہانی کی بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب تک کسی شخص کے بارے میں حتمی طور پر مشاہداتی طور پر یقین نہ ہو جائے اس وقت تک الزام ہو جائے, لیکن بدظرفی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر یوبا اتنی عام ہو چکی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر فوراً الزام لگانا شروع ہو گئے. یہ غلط اخلاقی گراوٹ کا نمونہ ہے, ہمارے نہیں چاہیے. حضرت شیخ خالد رحمۃ اللہ علیہ کی ساری بات ملتا ملتی ہے, لکھتے ہیں آج کی
اللہ تبارک تعالیٰ بندے کی ہزاروں ہزار آئے دیکھتا ہے مگر پردہ فرماتا ہے, اور ہم سایہ ایک بھی نہیں دیکھتا ہے کہ دور آئے رہتا ہے.
والا جو ہے وہ پڑوسی
ایک بھی نہیں دیکھتا ہے, پھر بھی وہ اپنے من سے گھر کر کے اڑائے رہتا ہے.
بڑی گندی بات ہے.
یوم تشہد علیہم ارجلہم وایدیہم, جس دن ان پر گواہی دیں گے ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے تھے, اس دن اللہ ان کی سچی سزا پوری دے گا اور جان لیں گے کہ اللہ ہی صحیح حق ہے. یہ دنیا میں الزام لگانے والے کسی پاک دامن عزت معاف عفت معاف مرد یا عورت کی عزت سے کھیلنے والے, ظاہر لفظوں کا یہ کھیل کچھ حقیقت نہیں رکھتا ہے, لیکن قیامت کے دن ان کے لیے اتنا بڑا عذاب ہوگا یہ جس کا پڑے
روایت
کی. قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ایک بندے مجرم سے پوچھے گا کہ تو نے دنیا میں اتنے اتنے جرم کیے, بولتے ہوئے پر کون گواہ ہے؟ کہے گا کہ اپنی ذات کا میں خود گواہ ہوں. سمجھے گا کہ میرا کوئی گواہ نہیں ہوگا تو میں خود ہی جیسے جاؤں بول کر چل جاؤں. یہ سوچے گا میں اپنی ذات کا خود گواہ ہوں. اللہ فرمائے گا جو اپنی ذات کا خود گواہ ہے فرشتے اس کے منہ پر مہر لگا دے, منہ بند کر دیا گیا. اب کیونکہ اپنی ذات کا خود گواہ تھا اس کے سارے آدھا بول رہے ہیں, اس کے سارے آدھا بول رہے ہیں. کہے گا تم سب کے لیے ہلاکت ہو, میں نے تمہارے لیے سب کیا تو تمہیں اتنا گواہی دے رہے ہو.
اللہ
میں نے تم سب کے لیے سب کیا تھا اور تم میرے خلاف گواہی دے رہے.
اللہ
آخری آیت کریمہ دیکھے اس رکوع کی, جو فیصلہ ہے ایک سمجھ لیے کہ نتیجہ ایک رزلٹ ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مرضون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے, اور ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لیے اور ستھرے مرد ستھری عورتوں کے لیے. اللہ وہ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے بخشش اور عزت کی ہو سکتی ہے. یہ فیصلہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں, اس سے بہتر اور عزت کیا ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن نے کلیئر کر دیا کہ پیغمبر پاکیزہ ہوتا ہے اخلاق کا, عادات کا, اخلاق کا, گفتگو کا, سیرت کا, عمل کا, ہر اعتبار سے پیغمبر پاکیزہ ہوتا ہے, طیب ہوتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر کے لیے کوئی غیر مناسب عورت آ گیا ہو؟ ہاں یہ گندی عورتیں گندے مردوں کے ساتھ تو رہ سکتی ہیں, لیکن اور گندے مرد گندی عورتوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں, مگر ہم اسٹیٹس پر پیغمبر کے حد پر آپ کی اہل خانہ پر الزام لگایا جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ پیغمبر پاک اس کی بیوی پر, اس لیے آل اطہار کہا جاتا ہے. اور دوسری آیت کریمہ سورہ عذاب شریف کی جو اتری ہے اس میں فراہم فرما دے کیا ہے؟ اور اللہ تبارک تعالیٰ اہل بیت کو پاکیزگی عطا کرتا ہے, تطہیرا خوب خوب پاک کر دیتا ہے. یہ کیوں ہے؟ آپ کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ پیغمبر پاک ہے, پیغمبر کی شریک حیات پاک ہوتی ہے, پیغمبر کا خاندان پاک ہوتا ہے. ایک بار کا ذکر ہے حضرت ابن نے بطرہ سورہ نور کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ آیت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں اتری, ان بہتان بازوں کی توبہ بھی قبول نہیں. اس آیت نہیں وہاں ان کی توبہ قبول نہیں, اور چار گواہ نہ لا سکنے کی آیت عام ایماندار عورتوں پر تہمت لگانے والوں کے حق میں ہے, ان کی توبہ مقبول ہے. اگر کسی عام مسلمان عورت کے اوپر الزام لگایا جائے اور وہ چار گواہ نہ لا سکیں اور وہ الزام لگانے والے اب توبہ کریں تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا, مگر پیغمبر کی شریک حیات پر الزام لگایا گیا ان کی توبہ قبول ہی. جو فرق ظاہر کر رہا ہے قرآن خود ہی, کوئی عام عورت یا کوئی عام خاندان نہیں تھا ابن عبید نے جس کے تعلق سے شکنجے کا الزام لگایا, دوبارہ بات طے ہو گئی تو ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی. اب عزت کی روزی اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ایسے عطا فرما رہا ہے کہ جنت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے اسی مقام میں رکھے گا جہاں پہ حضور مجھے صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ تھا وہ مرحلہ جو غزوہ مریسی یا غزوہ بدر مستلق کے وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا, اور جس میں سب سے زیادہ شیطانی کردار ادا کرنے والی شخصیت کا نام ابن عبید. اور یہ آیتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد ماجد سیدہ صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی, ان کی فضیلت اور ان کے مراتب عالیہ کو سمجھے. اگلا رکو جو ہے وہ بالکل اس سے الگ کر کے اللہم صلی علی سیدنا وصفی علی محمد باری صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم قرآن پاک کی ترجمانی تفسیر تلاوت کر کے اس سے کوئی غلطی نہیں ہوگی وہاں فرما, جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے کتنی بار گاہ کرم مشن سے قبول کا فرما, مالک والا جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, حضور کی محبت اور حضور کے اہل بیت اطہار سے محبت, حضور کی عطرت سے محبت, حضور کی آل سے محبت ہماری زندگی کا حصہ ہے. مالک والا اسے فروغ عطا فرما, دنیا اور آخرت میں نقش قدم مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, دنیا اور آخرت کے جیسا ابو و سرخوں عطا فرما, اور گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے تمام سجیات کا حسنات سے بدلتے ہوئے اپنا قرب خاص کا فرما, ہم تجھے جنت کے سوالی ہی اور جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ حضور عرشی سجدنا مولانا محمد و علی و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.